الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جب جمعہ کے بیان کا وقت ہوتا ہے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ کیا بات کی جائے. یہ وقت امانت ہے، آپ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی بات کہہ رہا ہے. میرے شیخ نے بھی مجھے یہی وصیت کر رکھی ہے، جب کبھی بیان کرو فرمائش تقریریں نہ کرنا، اور رواجی تقریریں نہ کرنا، بلکہ جہاں جاؤ یہ دیکھو زخم کہاں ہے، مرہم وہاں لگاؤ. تو یہ فکر بھی کیا کرتا ہوں، الحمدللہ دعا کے بھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے سننے والوں کو، جس سے فائدہ پہنچ جائے اور میرے لیے وہ ذخیرہ آخرت بن جائے، ذخیرہ نجات، ذریعہ نجات بن جائے. پاکستان کے حالات ہیں، ہر شخص پریشان ہے. جس کو دین کی کچھ فکر ہے، اسلام کی کچھ فکر ہے، پاکستان کی کچھ فکر ہے، مسلمانوں کی کچھ فکر ہے، وہ بے چین پریشان ہے. ایک مسئلہ تو نہیں ہے، کتنے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. ایک مسئلہ آج کل کرپشن تو چل ہی رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ مسلمانوں کا آپس کی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دشمنوں کا طریقہ ہی یہ رہا ہے، وہ مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، فائدہ خود اٹھاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، بے روزگاری پھیل رہی ہے، غربت و افلاس بڑھ رہا ہے، مائیں اور باپ اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، کرپشن اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک مسئلہ تو نہیں ہے، بے شمار مسائل. یہ بات پکڑنی مشکل ہے کہ سرا کہاں سے ہے، اصل بنیاد کہاں. تو اصل بنیاد تو اصل میں ہے یہ کہ ہم قبر کو بھول گئے ہیں اپنی. بس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو قبر میں جانے والے تھے یہ انہی کا حصہ تھا، ہمیں وہاں نہیں جانا، یہ قبرستان دوسروں کے لیے بنے ہیں، ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے. ساری بات یہ ہو گئی ہے، موت سے غافل ہو گئے، بے فکر ہو گئے، موت آنے والی ہے، کتنے دن کی زندگی ہے نہیں کچھ پتا، ان چند روزہ زندگی کے لیے اتنا بھاگ دوڑ کرنا، اتنی جد و جہد کرنا، اس کے اندر حلال اور حرام کی بھی فکر نہ رہے، اور دشمنیاں بھی مول لینی پڑیں اور لڑائیاں بھی مول لے لیں، اس کو پتہ نہیں کہ کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے گھنٹوں کی ہے، کتنے منٹوں کی ہے، کچھ نہیں پتا. ساری بات تو اصل سرا تو یہ ہے، اگر موت یاد رہے تو بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم لذات الموت، تم اس چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو جو دنیا کی ساری لذتوں کو توڑ ڈالے گی، اور وہ موت ہے. اپنی موت کو یاد کیا کرو. یہ قبرستان برابر میں دائیں طرف ہی ہے مسجد کے برابر، دارالعلوم میں دو قبرستان ہیں، تو ہمیں ہر وقت یاد دلانے کے لیے یہ بہت کافی ہیں کہ تمہاری انتظار میں یہ جگہیں، تمہارا نمبر آنے والا ہے، کچھ نہیں پتا کب آ جائے گا. جب یہ بات ہے تو اتن روزہ زندگی کے لیے ایسے کام کرنا جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے جہاں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بے وقوفی اور حماقت نہیں ہو سکتی. میں نے سنایا تھا ہارون رشید مشہور خلیفہ ہوئے ہیں، امیر المومنین تھے، بنو عباس کے مشہور خلیفہ، تقریباً آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. ان کے زمانے میں ایک مجذوب تھے بہلول، بہلول مجذوب تھے، اور مجذوب لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے کام کی بات کہہ جاتے ہیں. تو ان سے ان کا آنا جانا رکھتے تھے بادشاہ، دربار کے لوگوں کو بھی کہہ رکھا تھا کہ ان کے آنے جانے میں زیادہ رکاوٹ نہ ڈالا کرو، میں ہمارے پاس آنے دیا کرو. اور ان سے کبھی کبھی طرح طرح کے سوال بھی کر لیا کرتے تھے بہلول چھیڑنے کے لیے، تاکہ کبھی کوئی وہ حکمت کی بات بتا دیں، چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے. ایک مرتبہ بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات بتاؤ، دنیا میں تم سے زیادہ بے وقوف بھی کوئی ہے یا نہیں؟ دنیا میں تم سے زیادہ بھی کوئی بے وقوف ہے یا نہیں؟ تو گردن جھکا لی، کافی سوچتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، کہا کہ مجھے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں، ابھی تک کوئی نہیں دیکھا، کہ ابھی تک تو کوئی نہیں ملا ایسا جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہو. تو امیر المومنین نے اپنا عصا جو جواہرات سے مرصع تھا، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ عصا ہوگا، وہ ان کو دے دیا چھڑی، کہ جاؤ تلاش کرو جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف مل جائے اس کو دے دینا، یہ میرا عصا، شاہی عصا. بڑے خوش ہوئے، لے کر چل دیے. اب بغداد کی گلیوں میں پھرتے رہتے تھے اس عصا کو لیے ہوئے، ایک ہاتھ چل رہے ہیں اور وہ عصا بھی ساتھ ساتھ گھسرتا چل رہا ہے، گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین کا شاہی جلوس نکلا کہیں جانے کے لیے شان و شوکت کے ساتھ، تو بہلول نظر آئے اور وہ چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، وہ گچٹتی بھی جا رہی تھی، ان کا بلاؤ ان کو بلایا، بہلول کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ آپ نے ایک کام میرے ذمے لگایا رہا تھا وہ کر رہا ہوں، آپ نے کہا تھا اپنے سے زیادہ بے وقوف تلاش کرو، تو ابھی تک تو ملا نہیں، اس کو تلاش کر رہا ہوں. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کرو. بات آئی گئی ہو گئی، کافی عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ امیر المومنین سخت بیمار ہو گئے اور اندازہ یہ ہوا خود ان کو کہ یہ میرا مرض وفات ہے، اور تھا ہی وہ مرض وفات. بہلول کو پتا چلا کہ بیمار ہے، محبت کرتے تھے امیر المومنین سے، ان کی عیادت کے لیے آئے. پوچھا یا امیر المومنین کیا حال ہے؟ کہا کہ بہلول بس کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر ہے. سفر ہے؟ کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ بس اب تو بہت لمبا سفر ہے. بھئی کہاں؟ وہ ایسا سفر ہے ہمارے جہاں سے واپسی بھی نہیں ہوتی، ایسا سفر ہے جہاں سے کبھی واپسی بھی نہیں ہوگی. کہ ہاں ایسا سفر ہے. پھر وہ تعجب سے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کہنے لگے عجیب بات ہے، میں جب کبھی یہاں آتا تھا اور آپ کا کوئی سفر ہونے والا ہوتا تھا تو کئی دن پہلے سے یہاں ہلچل نظر آتی تھی مجھے، دربار میں اس کے ارد گرد خیمے جا رہے ہوتے تھے اور حفاظتی دستے جا رہے ہوتے تھے، کھانے پینے کا سامان جا رہا ہوتا تھا، لشکر کی تیاری ہو رہی ہوتی تھی. ایک دو دن کے لیے بھی آپ جاتے تھے تو یہ حال ہوتا تھا، مگر آج تو مجھے یہاں کسی سفر کے آثار نظر نہیں آئے. لمبا اتنا سفر اور یہاں کوئی بھی آثار نظر نہیں آ رہے. کہا کہ بہلول میرا سفر تو اب آخرت کا سفر ہے، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ بہلول میں نے اس سفر کی کوئی تیاری نہیں. بہت غمگین ہوئے بہلول، بس سوچ کر کہنے لگے کہ آپ نے میرے ذمے میں ایک کام لگایا تھا کہ اپنے سے زیادہ بے وقوف کوئی ملے یا عصا اس کو دے دوں، بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا نہیں ملا کوئی سوائے آپ کے، اتنے لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں اور ایک دو دن کے سفر کے لیے اتنی تیاریاں تھیں، عصا واپس کر دیا. تو یہ ہمارا حال ہے، اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، میں اپنے نفس سے بھی مخاطب ہوں. اپنے نفس کو ہم نے اپنے نفس کی موت کو بھلا رکھا ہے. ہمارے عقیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ کوشش کرنی چاہیے اپنی موت کا استحضار کیا کرے، تصور کیا کرے، میری موت آنے والی ہوگی، میرے بیوی بچے محبت والے کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر علاج معالجہ کر رہے ہوں گے مگر بے بس ہو رہے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے اور روح میری نکل رہی ہوگی، فرشتہ موت کا مجھے روح نکال رہا ہوگا اور پھر میرے اوپر میرے گھر والے روئیں گے، تڑپیں گے، بیتاب ہوں گے، میرا جنازہ تیار کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا، نہلایا جائے گا، جنازہ جائے گا، نماز جنازہ ہوگی، کندھوں پر اٹھایا جاؤں گا اور قبرستان پہنچایا جاؤں گا، وہاں گہرے گڑھے کے اندر مجھے رکھ دیا جائے گا، سب میرے ساتھ آئیں گے لیکن قبر میں مجھے تنہا چھوڑ کے سب واپس چلے جائیں گے، وہاں بس میں ہوں گا، میرا عمل ہوگا اور فرشتے ہوں گے کرام انکات بھی، یہ جو سوال جواب کریں گے آخر میں. اللہ اکبر، یہ تصور اگر کیا جائے تو یہ سارے جھگڑے آدمی چھوڑ چھاڑ دیں، کسی سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کو بھی نظر انداز کر دیں، میں تکلیف ہے کتنے دن کی، پتہ نہیں کتنے دن کی ختم ہو جائے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا تھا نقصان ہوا اچھا صبر کرو، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے دے گا. کوئی لڑائی جھگڑا کرے اپنی زندگی کو کیوں خراب کرے، اپنے دین کو کیوں خراب کرے، اصل علاج تو ہمارے سارے گناہوں اور مصائب کا یہ ہے، کرپشن کا بھی یہی علاج ہے، کل ہی تو شاید آج ہی کے اخبار میں تو خبر ہے کہ روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوتی رہی ہے ہمارے ملک میں سرکاری حلقوں کے اندر، 7 ارب روپے کی کرپشن روزانہ ہوئی ہے. آپ اندازہ کیجئے جس ملک میں 7 ارب روپے کی کرپشن روزانہ سرکاری حلقوں میں ہو رہی ہو، اس ملک کا وجود کیسے باقی رہے گا؟ یہ تو ہمیں اللہ کا کرم ہے کہ یہ پاکستان بچا ہوا ہے، مگر ہمارے کرتوت تو خوفناک ہیں. اور کسی ایک کو برا کہنا بہت مشکل ہے. ہماری عادت یہ بھی ہو گئی، یہ کافروں کی عادت قرآن نے بتلائی ہے کہ جب کوئی عذاب آتا ہے تو ایک دوسرے کو یتلاومون، ایک دوسرے کو ملامت کرتے، تم نے ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا. یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کیا کیا تھا. ہمارے سب کے گناہ ہیں. کوئی تجارت میں ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی ملازمت مزدوری میں کام چوری کر رہا ہے، کوئی کسی عہدے میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی ناجائز کاموں کے لیے رشوت دے رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی سود دے رہا ہے، ایک گناہ تو نہیں ہے. کوئی اپنی طاقت کا جما کر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے. ہمارے یہاں عورتوں کا طبقہ ایسا ہے بیچارہ، ان کو پر مظالم بہت ہیں. مظلوم ترین طبقہ ہمارے یہاں عورت ہے. جب کبھی حالات دیکھتے ہیں ہم تو ہمارے پاس تو فتاوا آتے رہتے ہیں، سوالات آتے ہیں عورتوں کے، ٹیلی فون بھی آتے ہیں، فیکس بھی آتے ہیں، مولا مسائل لکھ کر بھی سوال پوچھتے ہیں. جگہ جگہ عورت مظلوم ہے. عورت کی شادی ہوئی تو وہ باندی بن گئی ہے، اور شوہر کا اس کے اوپر حکم چلتا ہے، دیوروں کا اس پر حکم چلتا ہے، ساس کا اس کے اوپر حکم چلتا ہے، سسر کا حکم اس کے اوپر چلتا ہے، وہ سب کی باندی ہے، سب کی خدمت کرے. اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ عورت ہے. قرآن نے اس کا حصہ میراث میں جو مقرر کیا، وہ حصہ میراث کا عورت کو نہیں مل رہا. گاؤں گوٹوں کے اندر تو مل ہی نہیں رہا. یہ حقائق ہیں ہمارے سامنے کے. آج بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں لوگ حقوق نسواں، حقوق نسواں عورتوں کے حقوق کا، اس کو نہیں دیکھتے آ کر. ہمارے ملک میں کتنی عورتوں کو میراث مل رہی ہے، گاؤں گوٹوں میں تو ملتی ہی نہیں، شہروں کے اندر بھی بھائی طرح طرح کے ہیلے حوالے کر کے بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، بیویوں کو مہر تک نہیں ملتا. اور گاؤں گوٹوں میں ایک مصیبت تو یہ ہے، انتہائی المناک شرمناک، کہ مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے تاش کھیلتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں یا لوڈو کھیلتے ہیں یا شطرنج کھیلتے ہیں، اور عورتوں سے محنت کرواتے ہیں، عورتوں سے مزدوری کرواتے ہیں، ان کی کمائی کھاتے ہیں. کھیتوں کے اندر عورت کام کرتی ہے، جانوروں مویشیوں کی خدمت وہ عورت کرتی ہے، دوسروں کے گھروں میں جا کر ماسی بن کر وہ ملازمت اور مزدوری کرتی ہے. ہمارے گھروں کے اندر بھی بیچاری یہ خواتین آتی ہیں، اور مرد آرام کر رہے ہیں، انہیں کی کمائی سے پیسے کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. حالانکہ شریعت نے ان کے اوپر واجب کیا تھا کہ تم ان کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو، ان کے سارے خرچے تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن نہیں ہو رہا. اس کی کوئی خبر نہیں لیتا. حقوق نسواں کا بڑا شور ہے. ہمارے اس نوجوان طبقہ نہیں، بلکہ وہ ایک خاص طبقہ جو مغربی تہذیب سے رنگا گیا ہے اور مرعوب ہو گیا ہے اور احساس کمتری کا شکار ہے مغربی تہذیب کے مقابلے میں، اس کو یہ تو وہ حقوق نسبہ کا کیا مطلب سمجھتا ہے کہ عورت کو بے پردہ باہر نکلنا چاہیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جس مرد سے چاہے وہ تعلقات قائم کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، آخر وہ بھی انسان ہے. حقوق نسبہ کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں عورتوں کے، لاکھوں کے کروڑوں عورتیں ہمارے یہاں ہیں، ان کے حقوق کا کوئی پاس نہیں ہے. افسوس کی بات یہ کہ ان پر تقریریں بھی نہیں ہوتی، واز بھی نہیں ہوتے، لوگوں کا ذہن نہیں بنایا جاتا گاؤں گوٹوں کے اندر. ائمہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتلائیں کہ خدا کے لیے اس ظلم سے باز آ جاؤ، عورتوں کی محنت کے کمائی کھانا چھوڑ کر تم کماؤ اور محنت کرو اور ان کو کھلاؤ عزت کے ساتھ گھر میں بٹھا کر. تو ایک بات تو نہیں ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ موت کو بھلا دیا ہے. موت اگر یاد ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. پھر جب موت یاد نہیں رہی، کرپشن کا دور دورہ ہو گیا، دین کا کوئی پاس نہ رہا، تو پھوٹ پڑنا تو لازمی، لڑائی جھگڑے ہونا تو لازمی. پھر ایسی قوم کو تو اعلی کار بنایا کرتے ہیں دشمن، ایسے بے وقوفوں کو، ایسے جذباتی لوگوں کو جن کو نہ دین کا پاس ہو نہ حلال حرام کا پاس ہو، بس اپنے جذبات کے پیچھے بھاگنے اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے کا شوق ہو، ایسے قوموں اور ایسے لوگوں کو تو دشمنوں نے ہمیشہ اپنا اعلی کار بنایا ہے، اس طریقے سے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اعلی کار دوسروں کے بن گئے. بعض اوقات پتہ بھی چلتا ہے. پچھلی مرتبہ میں کہہ رہا تھا ہندوستان پر جو انگریزوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی چپی جارت کے بہانے سے، اور پھر اس نے بڑی مکاری سے قبضہ کیا بنگال کے علاقوں پر. سب سے پہلے ان کے مقابلے پر سراج الدولہ نکلے، وہاں کے حکمران مسلمان بادشاہ تھے، لیکن غداری کی ان کے وزیر نے، جعفر از بنگال و صادق از دکن، جعفر نام تھا، وہ مل گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے انگریزوں سے، وہ اس جنگ میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، وہ شہید بھی کر دیے گئے اور انگریزوں کے لیے آگے بہت بڑھنے کا موقع ملا، آگے دور تک ان کو کسی نے کہیں نہیں روکا، بڑھتے چلے گئے انگریز، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان چٹان بن کر سامنے کھڑا ہوا اپنی جان کو جان کھیل کر. مقابلے پر اس نے تیاری کی تھی بہت زیادہ، بہت سبق آموز اور ایمان افروز واقعات اس مجاہد کے. ہم نے میسور جا کر دیکھا ہے وہ علاقہ، وہاں ان کا مزار بھی دیکھا ہے، وہ قلعہ بھی دیکھا ہے جہاں آخری جنگ ہوئی ہے انگریزوں سے، اور قلعے کی وہ جنگ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں صادق ان کا جو وزیر تھا اس نے غداری کر کے انگریزوں کو وہ جگہ بتائی تھی کہ تم اس جگہ پر گولا باری کرنا، اس جگہ پر ٹیپو نہیں ہوگا اور یہاں فوجی کم ہوں گے، تو یہاں اگر راستہ توڑ دیا تو تمہارے لیے داخلہ آسان ہوگا. یہ صادق ان کا وزیر تھا، مسلمان تھا. چنانچہ پھر انگریزوں نے یہی کیا، اس حصے کو اپنے گولوں سے توڑا اور داخل ہونے لگے. ٹیپو سلطان کو پتا چلا تو وہ فوری طور پر وہاں پہنچا، آخر دم تک اس شخص نے مقابلہ کیا، اور اس کی جب لاش ملی ہے تو کتنے ہی انگریز نیچے مردہ پڑے ہوئے تھے جن کو اس نے قتل کیا تھا، اور کتنے ہی مسلمانوں کی لاشیں اس کو بھر گری تھی. مقابلہ کیا لیکن ٹیپو سلطان کی فوج کو علاقے پر قبضہ پھر انگریزوں کا ہو گیا، پھر وہ دہلی پہنچے ہیں یہاں پر، اور پھر ہندوستان پر حکومت کی ہے. یہ غداری کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی، مسلمانوں ہی کے اندر سے تھی. ہر مسلمان اللہ کے بدلے رنج غدار نہیں ہوتا، اکثریت بھی غدار نہیں ہوتی، لیکن کچھ کاری بھیڑے ہوتی ہیں اور وہ غداری کرتی ہیں. علامہ اقبال نے اسی کا نوحہ کیا ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن. بنگال سے جعفر نے غداری کی، دکن سے صادق نے غداری کی، ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن. ملت کے لیے بھی بدنامی کا باعث، دین کے لیے بھی بدنامی کا باعث، وطن کے لیے بھی بدنامی کا باعث. کہ جب موت کو بھول جاتا ہے انسان تو پھر غدار بھی پیدا ہونے لگتے ہیں. جب کسی معاشرے میں موت کو فراموش کر دیا جائے تو غدار بھی پیدا ہونے لگتے ہیں. اور لیکن غدار اکثر نہیں ہوتے. لیکن اتنی بات ہوتی کہ بہت سارے لوگ جب علم نہیں ہوتا, شرعی حدود ان کو معلوم نہیں ہوتی, تربیت ان کی نہیں ہوتی, تو وہ جذباتی بھی ہو جاتے ہیں, دین کی بنیاد پر جذباتی ہو جاتے ہیں, اور ان جذبات سے کام لیتے ہیں دشمن. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے, جن کا تعلق انٹیلیجنس کے اچھے خاصے ذمہ دار لوگوں سے تھا, بہت عرصے پہلے کی بات, کہ جتنے جذباتی لوگ ہوتے ہیں بڑے کام کام کے لوگ ہیں. دینی اعتبار سے جو جذباتی لوگ ہیں, جو ذرا ذرا سی دین کی بات پر مستعد ہو کر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, یہ بڑے کام اور ان کو ملتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے, بھائی تم بہت اچھا کام کر رہے ہو یار, دین کا بہت اچھا کام کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے, بھائی ہماری ہمیں کوئی خدمت ہو تو آپ ہمیں بتلائیے, اور کسی پیسے وائسوں کی ضرورت ہو تو ہم بھی لینے کو تیار ہیں. تو اس کے پاس پہنچے, اس کے پاس پہنچے, اس کے پاس بھی پہنچے, اس کے پاس بھی پہنچے, ان کے پاس بھی پہنچے, ان کے دشمنوں کے پاس بھی پہنچے, اور دونوں کو ادھر بھی پیسے دیے, ادھر بھی پیسے دیے, یا پیسے نہیں دیے مگر ان کو بھی بہکایا, ان کو بھی بہکایا, اور ان کے جذبات بھی مستعین کیے, ان کے جذبات بھی مستعین کیے, اور لڑوا دیا دونوں کو. اور یہ بات میں اپنی طرف سے گھڑ کر نہیں کہہ رہا, تاریخ بھی ہم کو بتاتی ہے اور بعض واقعات ہمارے سامنے کے ہیں. تاریخ تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے, تو اس وقت صورت حال یہ تھی کہ وہاں کے جو مدینہ طیبہ کے اصل باشندے تھے عرب, ان کے دو مشہور قبیلے تھے, اوس اور خزرج. ایک کا نام تھا اوس, دوسرے کا نام تھا خزرج, دونوں عرب تھے, دونوں مدنی تھے. ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں, لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں. جنگیں کیوں ہوتی تھیں؟ اسی مدینے میں کئی قبیلے قاد یہودیوں کے آباد تھے, قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ بڑے بڑے خاص قبیلے تھے, بنو قینقاع بھی تھے اور کچھ اور تھے, لیکن بنو نذیر بنو قریظہ بڑے بڑے قبیلے تھے, اور قریب میں کچھ فاصلے پر خیبر تھا, وہاں تو ساری حکومت یہودیوں کی تھی. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ لڑائیاں کرواتے تھے اوس اور خزرج کے درمیان. یہ نہیں کہتے تھے کہ جا کر لڑ لو, ایسے بے وقوف تھوڑے ہی تھے, چالاکی سے کرتے تھے کام. ان کی لڑائی سے ان کو کیا فائدہ ہوتا تھا؟ کہ جب ان کے لوگ مارے جاتے تھے, زخمی ہوتے تھے, تو ان کو مزید اسلحہ کی ضرورت ہوتی تھی, اسلحہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی, پیسے ان کے پاس ہوتے نہیں تھے, یہودیوں سے سودی قرضہ لیتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ چنانچہ یہودیوں کا بہت بڑا کاروبار اس لڑائی سے وابستہ تھا, سودی کاروبار. اگر ان کی لڑائیاں چلتی رہیں تو یہودیوں کا سودی کاروبار خوب چلتا رہتا تھا, وہ ان سے خوب سود لے کر ان کو اسلحہ فراہم کرتے تھے اور ان کو ساز و سامان دیتے تھے. جب دیکھتے کہ امن و امان ہو گیا تو پریشانی ہوتی تھی ان کو, کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے, اب کوئی قرضہ لینے والا نہیں آ رہا, سودی قرضہ لینے والا نہیں آ رہا, تو کیا کرتے تھے کہ رات کو اچانک خزرج والوں کا لباس پہن کر یہودی کچھ سوار اور کچھ پیدل گاؤں میں گھس جاتے تھے, خزرج اوس والوں کے بستی میں خزرج کا لباس پہن کر اور ان کا بہروپ دھار کر گھس جاتے تھے بستی میں, کس کی؟ اوس کی, اور وہاں لوٹ مار کرنے لگتے تھے. اور جب وہاں جاگتے تھے, لوٹ مار کوئی زیادہ نہیں کرتے تھے, بس تھوڑی بہت کارروائیاں کرتے, جب لوگ مقصد تھا جگانا, جب وہ کچھ جاگنے میں جاگتے تھے تو ان سے پیٹ موڑ کر بھاگتے تھے یہ, اور وہ پیچھا کرتے تھے, کون بلا؟ حضرت والے. اور جب پیچھا کرتے تو یہ جا کر گھستے تھے کہاں؟ اوس کی بستیوں میں جا کر گھستے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تھے یہودی ہی, حملہ کیا ان کے اوپر, وہاں سے بھاگ کر داخل ہوئے اوس میں, حضرت پر حملہ کیا, اوس میں داخل ہوئے, لباس ہونے میں سے کسی ایک قبیلے کا پہنا, اب وہاں پہنچ گئے تو اب جاگ ہو گئی, ادھر سے بھی لڑائی ادھر سے بھی لڑائی, اوس اور حضرت کی بھی لڑائی, اور بیچ میں جو وہ آئے تھے وہ یہاں سے غائب ہو گئے. پتہ نہیں میں بتا سکتا واضح کر سکا اپنی بات یا نہیں. اس طرح لڑاتے تھے. قرآن کریم نے اسی واقعی کی طرف اشارہ کیا جو میں نے بھی آیت پڑھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتی اخوانا. اور یاد کرو اس زمانے کو جب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا امان قائم کرا دیا, اسلام آ گیا اوس اور خزرج میں, اور یہودیوں کو پر تو کچھ کو نکالا گیا, کچھ کو قتل کیا گیا, امن و امان ہو گیا, اسلام کی حکومت قائم ہوئی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اپنی اس نعمت کو یاد کرو, اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, اوس اور خزرج سے خطاب ہے کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, بس اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, محبتیں تمہارے اندر پیدا کر دی, انما المؤمنون اخوة کا پیغام آ گیا کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, بس اسلام کی نعمت سے اور اس تعجیب کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. انما المؤمنون اخوة, قرآن نے کہا. تو کہاں جنگیں تھیں, کہاں بھائی بھائی بن گئے, اور پھر بھائی بھائی بن کر پھر انہوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا, مارا پیٹا ان یہودیوں کو, اور یہودیوں کو نکالا مدینے سے باہر نکالا, کچھوں کو قتل کیا. تو یہ دشمن مسلمانوں کو لڑاتے رہے ہیں. اور ہمارے یہاں دارالعلوم بھی یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا, عاشورہ کو رات کو 11 بجے کے قریب ہم شہر سے واپس آئے تو ہمارے دروازے کو بعد دیکھا تو کچھ غیر معمولی کچھ سراسیم بھی سی ہے, کچھ خون بھی پڑا ہوا تھا, پولیس بھی آئی ہوئی تھی ہمارے کچھ باہر, دارالعلوم کے بھی کچھ حضرات کھڑے تھے. بھائی کیا قصہ ہوا کہ ایک طالب علم دارالعلوم کے دروازے کے اندر داخل ہو رہا تھا, ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی آئی اور اس نے فائرنگ کی اس طالب علم کے اوپر, وہ اس کو گولی لگی, اس کا خون پڑا ہوا ہے. بھائی وہ ہم نے تحقیق کی جلدی, وہ طالب علم کہاں سر معلوم رکھے, ہمارے یہاں دارالعلوم کے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے فوری طور سے اس کی امداد کی, طبی امداد کی, اور ایمبولینس منگا کر انہوں نے ماں ہسپتال بھیجا, اللہ نے جان بچا دی اس طالب علم کی. ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے, پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, ایک پولیس ایک اور گاڑی پولیس والوں کی آئی کہ صاحب اچھا یہ عاشورہ کا دن تھا کہ ابھی سو کوارٹر کے پاس ایک جلوس نکل رہا تھا شیعوں کا, وہاں یہ پیلے رنگ کی ایک ٹیکسی نے ان کو بس فائرنگ کی ہے. علامات جو بتائی وہ ایسی ٹیکسی کی بتائی جیسی یہاں آئی تھی. تو ایک ہی ٹیکسی تھی جو یہاں بھی گولا فائرنگ کر رہی تھی, وہاں بھی کر رہی تھی تاکہ ان کو جنگ کروائے. تو دشمن ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے سے اگر کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس پر صبر کریں کہ بھائی ہے, بھائی سے تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان تب تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ سے جمعہ کے وقت میں تھوڑی سی تبدیلی اللہ کے بھروسے پر کی جا رہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعہ سے بیان ہمارا ختم ہو جائے 1:35 پر, اور پھر پہلی اذان, اس کے بعد 5 منٹ کا وقفہ سنتوں کا ہوگا, اور 1:45 دوسری اذان ہوگی خطبے کی, اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد نماز. یہاں جو وقت لکھا جاتا ہے یہ خطبے کی اذان کا وقت لکھا جاتا ہے، جمعہ کا جو وقت لکھا جاتا ہے نماز جمعہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ خطبے کی اذان اس وقت ہو. وجہ اس کی ہے کہ یہ اذان اور خطبہ نماز کی طرح ہی تقریباً واجب اور ضروری ہوتا ہے، یہ نماز ہی کے حکم میں ہے تقریباً. اس واسطے نماز جمعہ کا وقت نہ لکھا جاتا پونے دو بجے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطبے کی اذان پونے دو بجے ہوگی. اس طریقے سے ہم امید ہے کہ دو بجے تک نماز سے فارغ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.